আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি আলিল্লাহ লা সিয়্যামা বাকিয়াতিল্লাহ ওয়া লা'নাতুল্লাহি আলা আ'দাইহিম আ'দাইল্লাহ من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد
صلوات پڑھیں گے محمد والے آج ماہ رمضان کی 21ویں تاریخ روز شہادت امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ آج دنیا سے وہ ہستی اٹھ گئی جس کا ہر عمل ہی نہیں ہر سانس رضائے خدا کے لیے وقف۔ سانس بھی علی لیتے تھے تو خدا کی خوشنودی کے لیے لیتے، رضائے الہی کے لیے۔ تمام فضائل علی کا سرچشمہ یہی خدا محوری ہے۔ ایک انسان میں اتنے فضائل یکساں یکجا ہو جائیں، بڑا تعجب ہوتا ہے، بہت حیرت ہوتی ہے، یہ جو ہے متضاد اوصاف اکٹھا ہو جائیں۔ جن کے ہاں زہد و تقویٰ پایا جاتا ہے ان کو پھر دنیاوی امور سیاست و حکومت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ جو سیاست و حکومت کے میدان میں قدم رکھتے ہیں پھر ان کے ہاں زہد و تقویٰ کی خبر نہیں ہوتی۔ جو علم و دانش سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ہاں شجاعت و دلیری اور بہادری کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے، اہل قلم اہل شمشیر نہیں ہوتے۔ لیکن یہ ذات علی ہے، یہ جو ہے متضاد اوصاف ذات علی میں جمع ہو گئے، وہ بھی بدرجۂ اتم۔ جو چیز ہے وہ حد کمال کو ہے۔ زہد ہے تو اعلیٰ ترین زہد ہے، شجاعت ہے تو اعلیٰ ترین شجاعت۔ کسی صفت میں کوئی علی کا ثانی نہیں، نام ہی علی اس لیے پڑا کہ سمی علیاً، علی کا نام اس لیے علی پڑ گیا، لأنہ یعلو علی من بارزہ، جو بھی علی کے سامنے آیا علی اس سے یہ جو ہے برتر نظر آتے۔ علم علی کے مقابلے میں کسی کا علم نہیں، زہد علی کے مقابلے میں کسی کا زہد نہیں، شجاعت علی کے مقابلے میں کسی کی شجاعت نہیں، سخاوت علی کے مقابلے میں کسی کی سخاوت نہیں۔ حاتم کی سخاوت مشہور ہے، حاتم طائی، مولا کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ حاتم اتنا سخی ہے کہ اس نے تقسیم کے لیے 40 دروازے بنا رکھے ہیں، اس دروازے سے لو پھر اس دروازے سے لو، جس دروازے پہ جاؤ 40 دروازے سے لے سکتے ہیں۔ مولا نے کہا کہ ایک ہی دروازے پہ اتنا دے دیا جائے کہ دوسرے پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو کہاں حاتم کی سخاوت اور کہاں علی کی سخاوت، کہاں علی کی شجاعت، کہاں دوسروں کی شجاعت۔ ایک سے ایک شجاع اس دنیا میں گزرے ہیں، مگر اشجع الناس کا لقب علی کو ملا، ازہد الناس کا لقب علی کو ملا، اتقی الناس کا لقب علی کو ملا، اعلم الناس کا لقب علی کو ملا۔ یہ سارے فضائل کا سرچشمہ ہے خوف خدا، رضائے خدا کا حصول۔ خدا محوری ہے جو انسان کے اندر اتنے سارے فضائل کو جنم دے دیتی ہے۔ دیکھیے، جب انسان خدا کو بڑا سمجھتا ہے تو ساری چیزیں اس کی نگاہوں میں حقیر ہو جاتی ہیں، پست ہو جاتی ہیں۔ مولائے کائنات نے جب یہ جو ہے متقین کے صفات یہاں بیان کی ہیں خطبہ حمام میں، وہاں ایک جملہ مولا فرماتے ہیں متقین کے اوصاف میں، عظم الخالق فی انفسہم فصغر ما دونہ فی اعینہم، اللہ ان کے جان و دل سے انہوں نے اللہ کو اتنا عظیم سمجھ لیا کہ اب ماں سو اللہ ان کی نگاہوں میں حقیر بن کر کے رہ گیا. جب اللہ عظیم ہے تو اللہ کے مقابلے میں سب حقیر ہیں، سب پست ہیں. جب سب پست ہیں تو انسان کبھی بھی کام پست کے لیے نہیں کرتا ہے، ہمیشہ کام اعلیٰ کے لیے کرتا ہے، بڑے کے لیے کرتا ہے، اعظم کے لیے کرتا ہے. آج دنیا کے اندر اگر گناہ ہوتا ہے، جرم ہوتا ہے، کرائم اگر پائے جاتے ہیں تو سبب یہ ہے کہ انسان نے اللہ کو بھلا دیا ہے. اس کی نگاہ میں دولت بڑی ہے، اس کی نگاہ میں عہدہ بڑا ہے، اس کی نگاہ میں منصب بڑا ہے، اس کی نگاہ میں لوگوں کے درمیان شہرت بڑی ہے. لہذا انسان خدا کو چونکہ بھول چکا ہے، اس لیے وہ اعمال انجام دیتا ہے جس سے اس کے یہ مقاصد پورے ہو سکیں. کرائم کا سبب ہے دنیا پرستی، حب الدنیا رأس کل خطیئہ. معصوم فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. جو بھی برائی آپ دنیا میں دیکھیں گے، جہاں کہیں گناہ پایا جائے گا وہاں محبت دنیا ہے. اگر محبت دنیا نہیں ہے تو گناہ نہیں ہے. علی کی نگاہ میں چونکہ خدا عظیم ہے، خدا اعظم ہے، خدا اکبر ہے، بقیہ سب حقیر ہیں، لہذا علی کو حق تھا یہ کہہ سکیں ان دنیا کم عندی احون من ورقت فی فم جرادت تقزمها، میری نگاہ میں دنیا اس پتے سے بھی زیادہ حقیر تر ہے جسے ٹڈی نے چبا کر کے پھینک دیا. یا دوسرے جگہ فرماتے ہیں کہ واللہ ان واللہ لدنیا کم ہاؤزی احون فی عینی من عراق خنزیر فی ید مجزوم، خدا کی قسم تمہاری یہ دنیا میری نگاہ میں سور کی اس ہڈی سے بھی پستر ہے جو کوڑھی کے ہاتھ میں ہو. تنفر کے لیے جتنی چیزیں اکٹھا ہو سکتی ہیں، جو باتیں کہی جا سکتی ہیں، سور قابل نفرت، وہ بھی اس کی ہڈی، وہ بھی کوڑھی کے ہاتھ میں. کوڑھی کے ہاتھ میں اچھی بھی چیز ہو تو کوئی لینے کو تیار، کوڑھی کے قریب جانے کو تیار نہیں ہوتا ہے. جتنا حقیر اور پست ہے یہ، اس سے زیادہ میری نگاہوں میں یہ دنیا پست ہے. لہذا علی کبھی بھی دنیا کے خاطر کوئی عمل انجام نہیں دے سکتے. امیر المومنین جو کچھ بھی کریں گے، اگر میدان سیاست اور حکومت میں بھی علی آئے تو وہاں بھی خدا، وہاں بھی خدا. اگر خدا کے قانون پر عمل کرنے کے نتیجے میں دوست دشمن بن جاتے ہیں تو بن جائیں، ہمیں ان کی کیا پرواہ ہے. ہمیں خدا کی دوستی چاہیے، دشمنان خدا کی دوستی نہیں چاہیے. اگر خدا کے قانون پر عمل کرنے کی بنا پر یہ حکومت ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو چلی جائے. جب کبھی لوگوں نے مشورہ دینا چاہا مولائے کائنات کو کہ مولا یہ طریقہ کار جو آپ نے اپنا رکھا ہے قانون خدا پر مکمل عمل کے نتیجے میں دوست دشمن بن جائیں گے، یہ حکومت ہاتھ میں رہے گی نہیں. مولا نے فرمایا اتامرونی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علیہ، کیا تم مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں حکومت بچانے کے لیے ان لوگوں پر ظلم کروں جن کا مجھے حاکم بنایا گیا ہے تاکہ میری حکومت باقی رہ جائے. واللہ لا اطور به ما سمر سمیر ولا وما اما نجم فی السماء نجما، خدا کی قسم جب تک یہ کائنات باقی ہے، آسمان پر جب تک ایک ستارہ بھی باقی ہے، علی ایسا نہیں کر سکتا. علی اپنی حکومت کی بقا کے لیے ظلم کا سہارا لے لے، رعایا پر ظلم و ستم کے پہاڑ میں توڑوں، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لو کان المال لی لسویت بینہم فکیف وانما المال مال اللہ، اگر یہ مال میرا اپنا مال ہوتا تو بھی میں لوگوں کے درمیان برابر سے تقسیم کرتا، میں کسی کو کسی پہ ترجیح نہ دیتا، لیکن یہ مال تو اللہ کا مال ہے، میرا مال ہے بھی نہیں۔ انسان کو اپنے مال میں اختیار ہوتا ہے نا، جسے چاہے کم دے، جسے چاہے زیادہ دے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر ہم نے کسی کو کم دیا، کسی کو حرام، کسی کو ہم نے جو ہے زیادہ دے دیا، تو یہ حرام نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن علی کے مزاج میں عدل و انصاف اتنا رچ بس گیا ہے کہ اپنے مال کو بھی اگر تقسیم کریں گے تو بلا وجہ کسی کو ترجیح یا برتری دینے کو تیار نہیں ہے۔ سبب کیا ہے؟ سبب وہی ہے، خدا محوری، عشق خدا۔ اور جہاں عشق خدا نہ ہوگا وہاں عدل نہیں پایا جا سکتا، یاد رکھیے گا۔ حکم خدا کا نفاذ چاہے اپنی زندگی میں ہو، چاہے سماج کی زندگی میں، چاہے ہماری فردی زندگی ہو یا ہماری سماجی زندگی ہو، کبھی بھی ان حاکموں سے عدل کی امید نہ رکھیے گا جن کے یہاں خدا نہیں پایا جاتا۔ امید ہی مت رکھیے، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مولا فرماتے لا یقیم امر اللہ سبحانہ الا من لا یصانع ولا یزارع ولا یتبع المطامع۔ حکم خدا صرف وہی لوگ نافذ کر سکتے ہیں، صرف اور صرف وہی لوگ حکم خدا نافذ کر سکتے ہیں جو کسی سے ساز باز کرنے کا شوق نہ رکھتے ہوں۔ عام طور سے حکمراں ساز باز کرتے ہیں نا، اپوزیشن کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے چلتے ہیں، اکیلے نہیں کھاتے ہیں، کھلا کے کھاتے ہیں۔ یہ ہاں ممکن ہے کہ خود اگر 10 کھائیں گے تو اپوزیشن کو بھی 2 ضرور کھلا دیتے ہیں۔ وہ افراد، ان افراد سے امید نہ رکھیں جو اپنی حکومت کی بقا کے لیے ساز باز کرتے ہیں، حق کا دامن چھوڑ کر کے باطل کی پناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ولا یزارع، اور وہ لوگ بھی حکم خدا کو جاری نہیں کر سکتے ہیں جو دوسروں سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ آج بہت سارے حکومتوں میں، بہت سارے ملکوں میں آپ جا کر کے دیکھیں کہ بہت سارے برے کام صرف مرعوب ہو کر کے انجام دیے گئے۔ حکمرانوں نے جو اپنی یادداشت لکھی ہے، اپنی ڈائریاں لکھی ہے، کتاب پڑھیے، اس کے اندر وہ جانتے ہیں کہ ہم نے فلاں کام کیا، غلط کیا، غلط ہے وہ کام۔ یہ نہیں کہ بعد میں انہیں اندازہ ہوا یہ کام غلط ہے، اس وقت بھی وہ جانتے تھے یہ کام غلط ہے، پھر کیوں انجام دیا؟ کہتے کیا کریں، فلاں کی طرف سے دھمکی مل گئی تھی، مرعوب ہو گئے تھے، روب میں آ گئے تھے، فلاں کی طاقت سے ڈر گئے تھے۔ مولا فرماتے جو بندوں کی طاقت سے ڈر جائے وہ حکم خدا کو نافذ نہیں کر سکتا ہے۔ حکم خدا کو وہی نافذ کر سکتا ہے جو خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ اگر خدا کے سوا کسی سے ڈر گیا، نوکری سے ڈر گیا، عہدے سے ڈر گیا، منصب سے ڈر گیا، نیشنلٹی سے ڈر گیا، گرین کارڈ سے ڈر گیا، ویزے سے ڈر گیا، وہ حکم خدا کا نفاذ نہیں کر سکتا ہے۔ پہلے اپنے کو اس قابل بنائیں، اس کے بعد میدان عمل میں آنے کی کوشش کریں، اس کے بعد فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا، اس کے بعد خیر و شر کی تمیز خود بخود انسان کے اندر آ جائے گی، اس کے بعد انسان کے اندر قوت فیصلہ پیدا ہو جائے گی، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اسی کا نام تو تقویٰ ہے نا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے اندر حق اور باطل میں تمیز دینے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ خدا محوری کے بنا پر ہے کہ امیر المومنین نے جب حکومت سنبھالا تو حکومت کے لیے نہیں ہے، حکومت خدا کے قانون کی بالادستی کے لیے ہے، حکومت مقصد تخلیق بشر کو پورا کرنے کے لیے ہے، حکومت بعثت انبیاء کے مقصد کی تکمیل کے لیے ہے۔ مقصد بعثت انبیاء کیا ہے؟ لیقوم الناس بالقسط۔ لہذا مولا کائنات کو کوئی جھجھک نہیں ہوتی تھی نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی جھجھک ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ مولا حالات سے آگاہ نہیں ہے، مولا جانتے نہیں ہیں. اس کے باوجود قیام عدل کے سلسلے میں مولا نے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی دھمکی سے ڈرنے کے لیے، دبنے کے لیے مولا تیار نہیں ہے. تیسری صفت مولا فرماتے ہیں ولا یتبع المطامع، حکم خدا کو وہ نافذ کر سکتا ہے جو خواہشات کا غلام نہ ہو. جو خواہشات کے غلام ہیں، دل نے یہ چاہا اور دل کی چاہت کو پورا کرنے نکل لی ہے، اس کی ہر قیمت چکانے کو تیار ہو گئے، جن کے اندر یہ ہوگا وہ کبھی بھی حکم خدا کو نافذ نہیں کر سکتا. امیر المومنین ان تینوں صفات سے یہ جو ہے مبرہ ہیں، نہ ساز باز کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ سودا کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ مرعوب ہوتے ہیں کسی سے، اور نہ اپنی خواہشوں کے غلام ہیں. اگرچہ علی نے اپنی خواہش کو بھی اللہ کا اتنا مطیع و فرما بردار بنا لیا تھا، ہم میں سے بہت اگر ہم ترقی کریں گے تو ہمارا عمل مطیع فرمان خدا ہو جائے گا، لیکن خواہش تو پھر بھی پیدا ہوتی رہتی ہے. امیر المومنین نے اپنی خواہش کو بھی اللہ کی مرضی کا تابع بنا لیا تھا کہ خود پروردگار سند دیتا ہے ما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ، تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. بہت بڑا مقام ہے یہ، بہت بڑا مقام ہے کہ چاہت بھی اللہ کی مشیت کے تابع بن جائے. اگر کبھی کبھی دل چاہتا ہے کوئی یہ جو ہے گناہ کرنے کا، مگر گناہ کرتے نہیں، کیوں نہیں کرتے؟ خوف خدا ہے، اللہ نے منع کیا ہے یہ کام مت کرنا. کسی نے ہمیں گالی دیا، دل چاہتا ہے پلٹ کے ہم بھی اس کی یہ جو ہے ڈبل گالی دیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کو جی چاہتا ہے نا، مگر حکم خدا کیا ہے؟ اگر دینا بھی ہے تو اینٹ کا جواب اینٹ سے دینا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے. جتنا اس نے اعتدا کیا ہے اتنے ہی ہمیں اگر معاف نہیں کر سکتے ہیں، اگر عف نہیں کر سکتے ہیں، تو جتنا اس نے جارحیت کیا ہے اتنی ہی جارحیت کا جواب دے سکتے ہیں، ذرہ برابر اس میں اضافہ نہیں کر سکتے ہیں. اس نے اگر ہماری ایک آنکھ پھوڑی ہے، اول تو اگر معاف کر سکتے ہیں تو معاف کر دیں. معاف کر دینا اولا ہے، بہتر ہے. اسلام صرف آنکھ پھوڑنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے. لیکن اگر اتنا حوصلہ نہیں ہے اور آپ قصاص لینا چاہتے تو ایک آنکھ کے بدلے میں دو آنکھ نہیں. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جب وصیت کرتے ہیں، بیٹا حسن اس نے مجھے ایک ضرب ماری ہے، اسے ایک ہی ضرب مارنا بہت بڑی بات ہے، کہاں ملیں گے دنیا میں ایسے رہنما. ایک اگر حاکم مارا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں ہزارہ ہزار مارے جاتے ہیں. ہمارے ہندوستان میں ایک اندرا گاندھی کا قتل ہوا، ہزاروں ہزار افراد قتل کر دیے گئے کہ اندرا گاندھی ماری گئی. کہاں اندرا گاندھی اور کہاں مولا کائنات؟ اصل مولا کے نفس کا کوئی نفس جو ہے مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ نفس جو نفس اللہ کا لقب پا چکا ہے، وہ نفس جو نفس النبی ہے، اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ مگر مولا فرماتے دیکھو ایک ضرب لگائی ہے، اس کے بدلے میں ایک ہی ضرب لگنا چاہیے. عدل کے سلسلے میں کل عرض کیا تھا کہ بعض لوگ عدل کو یہ جو ہے مساوات اور برابری کا معنی دیتے ہیں. نہیں، مساوات اور برابری نہیں ہے. عدل ہر حقدار کو اس کا حق دے دینا ہے، ہر شے کو اپنی مناسب جگہ پر رکھ لینا عدل ہے. البتہ کچھ مقامات ہیں جہاں پر مساوات مستاق بن جاتا ہے عدل کا. اس میں عرض کیا تھا کہ تین جگہیں ہیں جہاں پر مساوات مستاق عدل ہے. نمبر ایک، بیت المال میں جو ہے مساوات. نمبر دو، قانون کے مقابلے میں مساوات. قانون کے مقابلے میں سب برابر ہیں، چھوٹے اور بڑے کی کوئی قید نہیں ہے. حتیٰ مولا کائنات کو جب کسی نے ولو یہ جو ہے بیجا شکایت کی تھی، مگر شکایت تو ہوئی ہے نا، عدالت میں شکایت ہوئی ہے، مولا خود عدالت میں حاضر ہو گئے، خلیفۃ المسلمین ہیں، اس کے باوجود مولا کائنات خود عدالت میں حاضر ہو گئے. شکایت ہوئی ہے تو بہرحال مقدمے کا سامنا تو کرنا، یہ تو نہیں کہا تھا جا سکتا جی یہ تو صاحب منسٹر ہیں، منسٹر صاحب کے خلاف تو عدالت میں نہیں جایا جا سکتا، یہ تو صدر ہیں، یہ تو فلاں ہیں. مولا نے خود مثال پیش کی عدالت میں حاضر ہو جانے کی۔ تیسری برابری جو چیز ہو سکتی ہے، جس چیز کا تصور ہے، وہ یہ جب عدالت میں مقدمہ پیش ہو تو ظاہر سے بات ہے دو فریق ہوتے ہیں نا، ایک مدعی ہوتا ہے اور ایک مدعا علیہ ہوتا ہے، ایک نے شکایت کی ہے دوسرے کے خلاف شکایت ہوئی ہے۔ عدالت میں جب دونوں مدعی اور مدعا علیہ آ گئے تو ان کے ساتھ برتاؤ برابر کا یکساں ہونا چاہیے، چھوٹے بڑے کی قید نہیں ہے کہ یہ تو عام انسان ہے، یہ آیت اللہ العظمیٰ ہیں، یہ مرجع تقلید ہیں، یہ امام وقت ہیں، لہذا ان کے ساتھ ان کو جو ہے وہ کرسی پیش کی جائے گی بیٹھنے کے لیے، تم کھڑے رہو یہ بیٹھ جائیں گے، نہیں۔ عدالت میں جو آ گیا سب برابر ہے، سب مساوی ہیں۔ چنانچہ مولا کائنات نے عدالتوں کو کھلا ہوا حکم دیا تھا، وَآسِ بَيْنَهُمْ بِاللَّحْظَةِ وَالنَّظْرَةِ وَالْإِشَارَةِ وَالتَّحِيَّةِ۔ عدالت میں آنے والے مدعی اور مدعا علیہ چھوٹے ہوں یا بڑے، عالم ہوں یا جاہل، غریب ہوں یا مالدار، کوئی بھی ہوں، ان کے درمیان برابری کا برتاؤ کرنا، حتیٰ دیکھنے میں بھی برابری۔ اگر ان کو ایک منٹ دیکھا ہے تو ان کو بھی ایک ہی منٹ، یہ نہیں کہ ان کو جو ہے محبت سے دیکھ رہے ہیں، ان کو غصے سے دیکھ رہے ہیں، نہیں، یکساں نگاہ۔ غصے سے دیکھنا ہے تو دونوں کو، محبت سے دیکھنا ہے تو دونوں کو، اشارہ بھی اگر ہے تو اشارے میں بھی جو ہے برابری، ہر چیز میں برابری۔ اتنا مساوات کا اظہار کرو کہ لا یطمع العظماء فی حیفک ولا ییأس الضعفاء من عدلک، اتنی برابری کرو کہ اب جو بڑے ہیں، طاقتور ہیں، بہوبلی ہیں، پاورفل لوگ ہیں، ان کو تم سے ظلم کی امید نہ رہ جائے کہ تم ان کی خاطر فریق مخالف کے اوپر ظلم کرو گے، اور کمزور تمہارے عدل سے مایوس نہ ہو جائے، ان کے اندر نہ انصافی کی امید نہ پیدا ہو، اور وہ جو ہے عدل و انصاف سے مایوس نہ ہو جائیں، بلکہ تمہارا برتاؤ دیکھ کر کے ہر ایک یہی سمجھے کہ یہاں ہمیں انصاف ہی انصاف ملے گا۔ مولا کائنات، یہ تین مقامات تھے جہاں مولا نے برابری اور یہ جو ہے مساوات کو عدل کا مصداق قرار دیا۔ بیت المال کی تقسیم میں کل عرض کر چکا، قانون کے مقابلے میں سب برابر، کل بھی کچھ نمونے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا، اور عدالت کے اندر سب سے یکساں برتاؤ کیا جائے، یہ مولا کے زمانے میں 4 سال 6 مہینے کی حکومت میں ہوا۔ مولا نے اپنی حکومت کو عدل کی بنیاد پر قائم رکھنے کے لیے اپنے کارگزاروں پر سخت نظر رکھی، سب تو علی نہیں تھے نا، اور ظاہر سے بات ہے کہ معجزے سے حکومت نہیں چلتی ہے، حکومت تو چلے گی عام طریقوں ہی سے چلے گی، بہرحال گورنر چاہیے، بہرحال کمشنر کی ضرورت ہے، بہرحال داروغہ کی ضرورت ہے، کارکنوں کی ضرورت ہوتی ہے، صرف مولا کوفے میں اکیلے بیٹھے اشارہ کرتے رہے حکومت چلتی رہے، ایسی حکومت نہیں چلتی ہے، ایسی حکومت چلنا ہوتی تو پھر پیغمبر کے بعد کسی اور کے ہاتھ میں حکومت جاتی ہی نہیں۔ معجزوں سے حکومت نہیں چلتی، عام نظام، عام یہ جو ہے سسٹم کے ذریعے سے۔ اب مولا کی اتنی بڑی حکومت ہے، یہ جو ہے مصر سے لے کر کے افغانستان تک اس کا بارڈر ہے، افریقہ تک پھیلی ہوئی حکومت ہے، اس کے لیے افراد چاہیے، کارگزار چاہیے، کارگزار سب کے سب علی جیسے تو نہیں ہیں، نگرانی ان کے اوپر، جیسے ہی شکایت ملتی تھی مولا فوراً اقدام کرتے تھے، چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو مولا برداشت نہیں کرتے، چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو، جو چیزیں ممکن ہیں کہ شاید پہلے مرحلے میں گناہ نظر یہ جو ہے نظر آئیں، مولا نے حتیٰ پابندی لگا دی تھی کہ ان کے کارگزار کسی سے تحفہ بھی قبول نہیں کریں گے۔ تحفہ لینا جو اسلام میں حرام نہیں نہ ہے، تحفہ دینے اور لینے کے اوپر تاکید ہے، اسلام کہتا ہے تحدو تحاببو، گفٹ دو ایک دوسرے کو، اس سے محبت بڑھتی ہے، کوئی گفٹ دے اس کو ٹھکراؤ نہیں، ہدیت المومن لا ترد، مومن کا تحفہ ٹھکرایا نہیں جاتا، تو دینے کی بھی تاکید اور قبول کرنے کی بھی تاکید ہے، مگر مولا کائنات نے تحفے پر بھی پابندی لگائی تھی، کیونکہ جب حکمرانوں کو تحفہ دیا جاتا ہے وہاں تحفہ کم ہوتا ہے رشوت زیادہ ہوتی ہے، تحفہ کم رشوت زیادہ، خود مولا بھی تحفہ نہیں قبول کرتے تھے، چنانچہ نہج البلاغہ میں ہے کہ اعجب من ذلک طارق ترقنا بملفوفۃ فی وعائها ومعجونۃ شنعتها کانما عجنت بریق حیۃ ام قیئها۔ ایک وہ شخص ہے جس کا مقدمہ مولا کی عدالت میں ہے، کل اس کا فیصلہ ہونا ہے، کل مقدمہ پیش ہونا ہے، وہ اشعث ابن قیس، اشعث ابن قیس سمدھی ہے مولا کا، امام حسن کا سسر ہے، جودہ کا باپ ہے یہ. اشعث ابن قیس رات میں مولا کے دروازے پر آتا ہے شہد سے گدھا ہوا حلوہ لے کر کے، شہد میں بنا ہوا حلوہ لے کر کے آتا ہے. مولا فرماتے ہیں رات کو جو ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازہ جب میں نے کھولا تو کیا دیکھا، ایک سرپوش ظرف ہے اور اس کے اندر حلوہ رکھا ہے. مولا بھاپ گئے نا، یہ حلوہ کیا ہے؟ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں مولا مجھے ایسی نفرت ہوئی، فشنعتها کانما عجنت بریق حیت ام قیئها، مجھے ایسی نفرت ہوئی گویا اسے سانپ کے تھوک سے یا سانپ کی قے سے گودا گیا. ایسے باتیں کوئی کسی کھائے گا؟ قابل نفرت ہو جائے گا نا یہ حلوہ. اب یہ شہد سے نہیں بنا ہے، سانپ کے، جس میں یہ جو ہے زہر ہی زہر ہے، سانپ کے تھوک سے یا سانپ کی قے سے بنا ہے. میں نے اس سے کہا اصلتن ام زکاتن ام صدقہ فذالک محرم علینا اہل البیت، یہ کیا ہے؟ یہ زکات ہے، یہ جو ہے صدقہ ہے، یا ہم نے کوئی تمہارا کام کیا اس کی اجرت ہے، کیا ہے؟ اگر یہ صدقہ ہے فذالک محرم علینا اہل البیت، تو صدقہ ہم اہل بیت پر حرام ہے، ہمارے دروازے پہ کیوں لے کر کے آئے ہو؟ اس نے کہا لا زا ولا زا، 1400 سال پہلے سبق دے گئے ہیں آج والوں کے لیے، دونوں لوگ، مولا بھی اور یہ جو ہے مجرمین بھی، کہ کیسے کیسے کام نکالا جاتا ہے. کہتا ہے لا زا ولا زا، مولا نہ یہ اجرت ہے، نہ یہ صدقہ ہے، نہ یہ زکات ہے، بل لیکنہا حدیہ، گفٹ ہے، تحفہ ہے. آج بھی رشوت جو ہے وہ گفٹ ہی کے انداز میں دی جاتی ہے نا. لیکنہا حدیہ، یہ تو تحفہ ہے، گفٹ ہے. امام فرماتے ہیں فقلت حبلت کل حبول، رونے والیاں تیرے ماتم میں بیٹھے، عن دین اللہ اتیتنی لتخدعنی، کیا تو دین خدا کے ذریعے مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ کبھی کبھی گناہ کیا جاتا ہے دین کے نام پر. حکم شریعت ہے نا کہ ہدیہ کو ہدیہ ٹھکرایا نہ جائے، لا ترد ہدیت المومن. اب یہ لے کے آیا ہے تو مولا تو مجبور ہو جائیں گے نا قبول کرنے کے لیے، ولی سے زیادہ ان حدیثوں پہ کون عمل کرے گا؟ مولا فرماتے دین خدا کے ذریعے سے مجھے دھوکہ دینے آئے، کیا تو مجھے نادان اور نافہم سمجھتا ہے؟ میں رشوت اور ہدیے کا فرق نہیں جانتا. امختبت انت ام ذو جنت ام تہجر، تو پاگل ہو گیا ہے، جنات اس پہ سوار ہو گیا ہے، یا تو ہزیان بک رہا ہے، تو سمجھ کس سے بات کر رہا ہے؟ علی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، علی کو فریب دینا چاہتا ہے، ممکن نہیں ہے. لہذا مولا نے اپنے زمانے حکومت میں تمام کارندوں سے کہہ رکھا تھا، آرڈر تھا کہ دیکھو کبھی بھی گفٹ قبول نہ کرنا، کیونکہ گفٹ اگر قبول کیا تو یہ خیانت ہے. چنانچہ مولا کے ارشاد ہے ایما والن احتجبا، ایما والن احتجبا عن حوائج الناس احتجبہ اللہ یوم القیامت عن حوائجہ، وَإِنْ أَخَذَ الْحَدِيَّةَ كَانَ غُلُولًا وَإِنْ أَخَذَ الرِّشْوَى فَهُوَ مُشْرِكٌ. دیکھو کبھی بھی لوگوں کو اپنی دسترس سے باہر مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو تم سے ضرورت ہے، تم سے کام ہے، اور تم ان کی پہنچ سے باہر ہو. ہمیشہ عوام کی پہنچ تم تک رہے، اور اگر تم نے ایسا کیا، اپنے کو عوام سے، عوام کی نگاہوں سے اجھل کر لیا، پوشیدہ کر لیا، تو قیامت کے دن اللہ تمہاری اور تمہاری حاجات کے درمیان حاجب ہو جائے گا، یہ جو رکاوٹ بن جائے گا، پردہ بن جائے گا. اور تم میں سے جو شخص گفٹ قبول کرے گا وہ خیانت کا مرتکب ہوگا، اور جو رشوت لے گا وہ مشرک. پوری سختی کے ساتھ مولا اگر کسی بھی کارندے نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی غلطی کی ہے، رشوت مانگی ہے، یا لوگوں کے کاموں میں تعطل کیا ہے، تعلل کیا ہے. بہت سارے حکمراں ہوتے تھے شروع میں مولا کے کارندے، جو اچھے ہوتے تھے، انتخاب کر لیا گیا، حکومت ملنے کے بعد چینج ہو جاتے تھے. ہوتا ہے نا، ہمیشہ انسان اچھا باقی رہ جائے بہت مشکل کام ہے. بہت سارے افراد اچھے ہوتے ہیں لیکن حکومت میں آنے کے بعد، حکومت قبول کرنے کے لیے اچھا ہونا کافی نہیں ہے، نفس کا تزکیہ کر لینا ضروری ہے. امام خمینی کا مشہور جملہ ہے کہ خدا نہ کنت قدرت بے کسی رو بھی آورت قبل از ان کی تزکیہ نفس کر دے باشد، خدا نہ کرے کسی انسان کو کوئی منصب مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے تزکیہ نفس سے پہلے، تزکیہ نفس سے پہلے اگر کوئی عہدہ اور منصب مل جاتا ہے تو عہدہ اچھے انسان کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ مولا کائنات جب بھی کہیں شکایت آتی تھی، جیسے ہی ثابت ہو جاتا تھا جن فوراً اسی وقت ایک لمحے ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں کرتے تھے۔ سودے حمدانی، سودے حمدانی علی کے چاہنے والی خاتون ہے، جنگ صفین میں ان کے اشعار نے بڑا کام کیا تھا، شاعرہ بھی تھی، شعر کہتی تھی اور بہت ہی معرکے کے اشعار، شامیوں کے چھکے چھوڑا دیے تھے سودا کے اشعار نے۔ علی شہید ہو چکے ہیں، امام حسن سے معاویہ کی یہ جو ہے صلح ہو چکی ہے، معاویہ کا کارندہ سودے حمدانی کے قبیلے میں آتا ہے، آنے کے بعد ظلم و ستم کا بازار گرم کرتا ہے۔ سودے حمدانی شکایت لے کر کے معاویہ کے دربار میں پہنچتی ہیں، معاویہ سے شکایت کرتی ہیں، تیرے کارندے نے یہ ظلم کیا ہے، معاویہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ سودا دھمکی دیتی ہیں، اگر تم نے اپنے کارندے کو سزا نہ دی، اصلاح نہ کی، تو ہم لوگ تمہاری حکومت کے خلاف آواز اٹھائیں گے، تحریک چلائیں گے۔ معاویہ نے کہا تمہاری مجال، تم ہمارے خلاف تحریک چلاؤ گے، دھمکیاں دینے لگا۔ تحریک چلانے کا نام لوگی تو تمہاری صورت بگاڑ کر کے اسی حاکم کے پاس تمہیں بھیج دیں گے۔ جب معاویہ اپنے ظالم کارندے کے ظلم کارندے کو سزا دینے کے بجائے، اس کے ظلم کی سنوائی کرنے کے بجائے سودا کو دھمکی دینے لگا، تو سودا رونے لگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا اور زبان پہ اشعار آ گئے، صلی اللہ علی جسد تضمنہ القبر فاصبح فیہ العدل مدفونا۔ خدا رحمت نازل کرے اس جسم پر جسے قبر نے اپنے اندر چھپا لیا ہے، وہ کیا دنیا سے گیا، وہ کیا قبر میں دفن ہوا کہ اس کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف بھی دفن۔ معاویہ کہتا ہے کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کس کو یاد کر رہے ہیں، کیوں رو رہی ہو؟ کہا مجھے علی کی یاد آ گئی، مجھے علی کی یاد آ گئی۔ ایسا ہی ایک واقعہ علی کے زمانے میں ہوا تھا، علی کا ایک کارندہ ہمارے یہاں آیا، شروع شروع میں اس نے اچھے کام کیے، بعد میں اس نے ہمارے یہاں ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، لوگوں سے بیجا مال و دولت حاصل کرنا شروع کر دیا۔ میں علی کے پاس گئی، شکایت لے کر کے گئی، علی کے کارندے کی شکایت علی کے پاس لے کے گئے۔ علی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، مصلے پر کھڑے ہو رہے ہیں، ظاہر سے بات ہے علی کی نگاہ میں نماز کتنی اہم ہے، عبادت خدا کتنی اہم ہے علی کی نگاہ میں سب جانتے ہیں۔ علی نماز پڑھنے جا رہے، جیسے ہی میں نے ان کے کارندے کی فریاد کی، علی نے نماز روک دی، نماز روک دی علی نے، شکایت سنی، گواہیاں دیکھی، جب شواہد کے ذریعے ثابت ہو گیا کہ ہاں سودا صحیح کہہ رہی، اسی وقت انہوں نے اس کارندے کو معزول کرنے کا حکم نامہ لکھ کر کے میرے ہاتھوں میں دے دیا۔ ایک وہ علی تھے اور ایک تو ہے کہ انصاف دینے کے بجائے الٹا مجھے دھمکیاں دے رہا ہے۔ یہ شعر سن کر کے سودا کا معاویہ مجبور ہو گیا اور اپنے کارندے کے خلاف کوئی چھوٹی موٹی کاروائی کرنے پر مجبور ہوا، دھمکیوں سے باز آ گیا۔ یہ مولا کی حکومت کا عدل تھا۔ بہت سارے نمونے ہیں اس طرح کے، وقت نہیں ہے کہ وہ نمونوں کو پیش کروں۔ عزیزو، یہ علی آج اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ رات بھر علی درد سے تڑپتے رہے بستر پر، کبھی غش آ جاتا تھا، کبھی آنکھ کھلتی تھی، جیسے ہی آنکھ کھلتی تھی علی ہدایات کا سلسلہ جاری کر دیتے تھے، وصیتوں کا سلسلہ جاری کر دیتے تھے، لوگوں کو نصیحتیں، پوری زندگی علی نے لوگوں کی ہدایت کی تھی، مگر ایک لحظہ وقت آخر کا بھی علی ضائع نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ بار بار علی بے ہوش ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب آخری مرتبہ بے ہوشی سے آنکھ کھلتی ہے، وصیت کرتے ہیں امام حسن سے، بیٹا جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، دیکھو جو بہشت سے کافور آیا تھا تمہارے نانا کے لیے، اس میں سے جو بچا ہوا کافور رکھا ہے، اسی کافور سے مجھے حنوط دینا۔ اے بیٹا حسن، جب میرا جنازہ تابوت میں رکھ دینا تو اسے آگے سے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، فقط پیچھے سے اٹھانا، آگے سے میرا تابوت خود بخود اٹھ جائے گا۔ بیٹا یہ تابوت جہاں جہاں جائے اس کے پیچھے پیچھے چلے جانا، جہاں تابوت رک جائے وہیں تابوت زمین پر رکھ دینا۔ بیٹا جب وہاں پر زمین سے مٹی ہٹاؤ گے تو تمہیں تیار قبر ملے گی، اسی قبر میں مجھے دفن کر دینا۔ بیٹا دیکھو میری قبر کا نشان مٹا دینا، کیونکہ ان کے دلوں میں جو کینہ ہے، جو حقد ہے، یہ مرنے کے بعد بھی قبر سے بے حرمتی کریں گے۔ بیٹا چند قبریں اور بنا دینا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے کہ علی کہاں دفن ہے۔ اللہ رے مظلومیت علی، اللہ رے عظمت علی، اور اللہ رے مظلومیت علی، اتنی عظمتوں کا مالک، اس کے باوجود لوگوں کے دلوں میں اتنا کینہ ہے، اتنی نفرت بھری ہے، اتنا حقد ہے۔ عزیزو جب علی کی آواز آنا بند ہو گئی، جب علی دنیا سے رخصت ہو گئے، ایک کہرام مچ گیا، صرف علی کے گھر میں نہیں، پورا کوفہ جو ہے وہ علیہ کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ کوفے کے یتیم علی کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے، ایک دفعہ سے ہم پھر یتیم ہو گئے، علی نے ہمیں یتیمی سے نجات دلا دی تھی، دوبارہ ہم یتیم ہو گئے، سارا کوفہ وہ علیہ کے نعرے لگا رہا ہے۔ مولا حسن باہر آتے ہیں، کوفے والوں کو رخصت کیا، کہا اب تم لوگ اپنے گھروں کو چلے جاؤ تاکہ ہم علی کے غسل و کفن کا انتظام کر سکے، کیونکہ علی کا جنازہ سب کے حضور میں نہیں اٹھایا جا سکتا تھا، قبر کو لوگوں کی نگاہوں سے مخفی رکھنا تھا۔ جب سب چلے گئے، چند خاص اصحاب باقی رہ گئے ہیں، تو اس عالم غربت میں امام حسن نے مولا کو غسل دیا ہے، غسل کے بعد کفن پہنا کے جب تابوت میں رکھا، جیسا علی نے کہا تھا، آگے سے تابوت خود بخود اٹھ گیا، پیچھے سے چاہنے والوں نے تابوت کو اٹھایا، تابوت چلتے چلتے اس جگہ پہ پہنچ کر کے رک گیا، تابوت تو زمین پہ رکھا گیا۔ امام حسن نے جب مٹی ہٹائی تو وہاں کے اوپر ایک قبر تیار ملی، ایک پتھر تھا جس پہ لکھا ہوا تھا، یہ وہ قبر ہے جسے نوح نے طوفان سے 700 سال پہلے یہ قبر تیار کی تھی رسول خدا کے وصی کے لیے۔ قبر میں مولا کائنات کو لٹالا گیا، حسن حسین نے بابا کو دفن کیا۔ مولا حسن، مولا حسین، آپ یتیم ہو گئے، یتیمی بہت بڑا درد ہے، آپ کا عظیم بابا آپ سے رخصت ہو گیا، لیکن مولا آپ کو اتنا موقع تو ملا نا کہ آپ نے اپنے بابا کو دفن کر دیا۔ ہائے سید سجاد کی مظلومیت، ہائے سید سجاد کی مظلومیت کی بابا کو دفن بھی نہ کر سکے۔ روایات میں ہے کہ جب قافلہ 11 محرم کو کربلا سے چلا ہے، بیویوں کو وہاں سے گزارا گیا جہاں شہداء کے بے غسل و کفن جنازے پڑے ہوئے تھے، بیویوں نے اپنے کو اونٹ سے جنازوں پہ گرا دیا۔ کوئی علی اکبر کے جنازے سے لپٹ کے بہن کر رہی ہے، کوئی اونو محمد کے جنازے پر، اور زینب اپنے ماجائے حسین کے جنازے پر۔ زینب ابھی بھیا سے لپٹی بہن ہی کر رہی تھی کہ اچانک زینب کی نگاہ سید سجاد پہ پڑی۔ زینب نے کیا دیکھا، قریب ہے سید سجاد کے روح پرواز کر جائے، بھائی کے جنازے کو چھوڑا، بیمار بھتیجے کے پاس آئی، بیٹا سجاد یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، ارے بیٹا اپنے کو سنبھالو۔ سید سجاد تڑپ کے کہتے، پھوپھی اما آپ دیکھ نہیں رہی ہیں، نجس جنازے تو دفن کر دیے گئے، ہائے میرے بابا کا پاکیزہ جنازہ بے غسل و کفن پڑا ہے، بیٹا اتنا مجبور، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑیا، گلے میں خاردار تو۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے صدقے مہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہمیں توفیق عنایت فرما کہ عملی کا اتباع کرتے ہوئے اپنا ہر عمل خدا کی خوشنودی کے لیے انجام دے سکیں۔ بار الہا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا